امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان قائمنا اذا قام استقبل من جہل الناس، کہ جب ہمارا بارہواں ہمارا قائم ظہور کرے گا، جب قیام کرے گا، تو اس کا سامنا لوگوں کی جہالت کے ساتھ ہوگا، اس کا مقابلہ لوگوں کی جہالت کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اشد مما استقبلہ رسول اللہ من جہال الجاہلیہ، اور یہ جہالت رسول اللہ کے دور میں جو دور جاہلیت تھا، اس کی جہالت اور اس کے جہال سے زیادہ شدید ہوگی، یعنی آج کی جہالت۔ کیونکہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ کون سا زمانہ ہے؟ خداوند متعال کی آخری حجت کا زمانہ۔ اس زمانے کے اندر جو جاہلیت ہے، یعنی جو ماں قبل ظہور جو جاہلیت ہوگی، جس جاہلیت کا مقابلہ ہمارے زمانے کے امام سے ہوگا، وہ جاہلیت رسول اللہ کے دور کی جاہلیت سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ لہذا ضروری ہم سمجھیں وہ جاہلیت کون سی تھی۔ آیا صرف ایک ظاہری بت پرستی کا مسئلہ تھا؟ لیکن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال اسی مکے کے اندر زندگی گزاری، اور کیسی زندگی گزاری کہ وہ کفار و مشرکین کہ جو رسول اللہ کے بعد میں مقابلے پر آئے، رسول اللہ کو صادق اور رسول اللہ کو امین کہا کرتے تھے، سچائی کی اہمیت کو جانتے تھے، امانت داری کی اہمیت کو جانتے تھے، اور اس کا مزداق بھی جانتے تھے کہ کون صادق ہے اور کون امین ہے۔ اپنے اختلافات کی صورت میں رسول اللہ سے رجوع کرتے تھے کہ آپ آ کر ہمارے درمیان کا اختلاف حل کریں۔ حجر اسود کا مسئلہ پیش آیا کہ کون یہ پتھر دوبارہ کعبے میں نصب کرے گا، قبائل کے اندر اختلاف ہو گیا، کس کو بلایا؟ رسول اللہ کو بلایا۔ یعنی اس وقت اگر مکے کی زندگی دیکھی جائے، مکہ تمام وہ ہم سمجھتے ہیں جاہلیت کا دور، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، کوئی فضیلت نہیں تھی، نہیں، انسان جا کر دیکھے۔ ایسے ہی رسول اللہ کو وہاں مبعوث نہیں کیا، دین ابراہیمی کے نشان ابھی تک مکے میں موجود تھے، مکہ مقدس ترین شہر تھا اس زمانے کے اندر، لوگ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، ان کے اپنے کچھ اصول تھے، کچھ قوانین تھے، اس کے پابند تھے، وہ تمام برائیاں اپنی جگہ۔ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اپنے فیصلے دیکھتے تھے کہ ہمارے درمیان صادق و امین کون ہے، اپنے فیصلے رسول اللہ سے کرواتے تھے، اور رسول اللہ کہتے تھے کہ اگر میں آج تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، یقین کرو گے؟ سب کہتے تھے جی یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ وہ شخص جسے 40 سال صادق اور امین کہا گیا، جب اپنی رسالت، اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے 40 سال صادق اور امین کہنے والے رسول اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ جانتے نہیں تھے؟ رسول اللہ نے تو پہلے بھی ان کے بتوں کو نہیں پوجا تھا، رسول اللہ کی زندگی تو ان کے سامنے واضح تھی۔ بدترین دشمن کس کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ابو جہل سب سے پہلے، یعنی اگر رسول اللہ کے خاندان سے دیکھا جائے، ابو لہب قریش سے دیکھا جائے، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے محمد کو جھوٹا نہیں پایا، یہ سچا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کہا ساری قدرت ان لوگوں کو مل جائے، یعنی قریش کے اور قبائل کسی فضیلت کے، کسی قدرت کے متحمل نہیں ہو سکتے، ساری کی ساری قدرت ادھر مل جائے، یہ ہم سے قابل برداشت نہیں۔ اور یہ وہ مظلومیت تھی جو رسول اللہ کے بعد اسلام کے اندر انحراف کا سبب بنی، اور یہی وہ مظلومیت ہے جو غیبت کے اندر بھی اور ہر امام کے دور کے اندر امام کی مظلومیت کا سبب قرار پا رہی ہے، کہ قدرت آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ پہنچنے پائے، قدرت ان کے ہاتھ میں نہ ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا حاکم و ولی قرار دیا۔ اور یہ ساری جنگ، سارا مارکہ اسی خاطر ہے۔ اب حضرت آدم سے شروع کریں حضرت خاتم تک، اور رسول اللہ سے شروع کرنے حضرت حجت بقیۃ اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، مارکہ قدرت کا مارکہ ہے۔ اور اس وقت بھی معیار لوگوں کے لیے کیا تھا؟ معیار ظاہری قدرت ہوا کرتی تھی، دیکھتے تھے بہت سارے قبائل جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت نہ کی، کیا بہانہ بناتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ دینے والے قدرت مند ترین افراد ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ افراد کہ جن کے پاس پہلے سے قدرت موجود تھی، آیا انہوں نے رسول اللہ کی حمایت کی یا نہیں کی؟ اس بنیاد پر معیار ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرت دی پہلے سے جو موجود تھی، جو ہمارا نظام تھا، جو ہمارا سسٹم تھا، جس کی ہم اطاعت کیا کرتے تھے، اگر یہ رسول آ کر ان پلرز کو آ کر بدل رہا ہے، ان قوانین کو آ کر بدل رہا ہے، ان قدرت کے محاسبات کو آ کر بدل رہا ہے، تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کہتے تھے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، رسول اللہ کہتے تھے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، میں کہوں گا یقین کرو گے؟ کہتے تھے ہاں یقین کریں گے۔ کہا جان لو میں اللہ کا نبی ہوں جس کی اطاعت تم پر واجب قرار دی گئی ہے. کہا نہیں, یہ بات ہم قبول نہیں کر سکتے, کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قدرت مند کرنا چاہتے ہیں. اختیار ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا, اختیار ہمارے قبائل کے ہاتھوں میں سے نکل جائے گا, ساری قدرت آپ تک پہنچ جائے. اس سے پہلے بھی فضائل آپ کے قبیلے کے اور یہاں بھی آپ کو, اور یہی بات ہم دیکھیں بعد میں کیا ہوا کہ خلافت و رسالت ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. کن لوگوں نے نعرہ بلند کیا؟ یہ نعرہ یہی ہے کہ قدرت اس جگہ قرار نہ پائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کو قرار دیا. ساری جنگ اسی کے اوپر ہے, سارا معرکہ اسی کے اوپر ہے. رسول اللہ کی بعثت سے لیں, رسول اللہ کی زندگی کے اندر منافقین کی کارروائی آپ کے سامنے بیان ہوئی, رسول اللہ کے بعد آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں غیبت کے دور میں, اور غیبت کے بعد جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے. مقابلہ قدرت کا مقابلہ, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نور, ہی اللہ اپنے نور کو کامل کر رہے گا.